بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس قسم کے اجتماعات کا یہ دستور ہے کہ اس میں موجود چیدہ چیدہ اہم شخصیات کا نام لے کر ان سے خطاب کیا جاتا ہے، اور پھر ایک عمومی طور پر تمام حاضرین کا نام لیا جاتا ہے. لیکن اس وقت میرے سامنے جو شخصیات جس بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ان سب کا نام لینا میرے لیے تطویل کا باعث ہے. اس لیے میں تمام معزز حاضرین سے، علماء کرام اور تمام دانشوران اور مختلف شعبہ زندگی کے نمایاں افراد کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عدنان کاکاخیل صاحب نے فرمایا کہ کئی سال سے میری یہاں حاضری کے لیے ان کی خواہش اور کوشش بھی ہوتی تھی. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم اور جامعۃ الرشید کے دوسرے ہمارے احباب کئی بار اس خواہش کا اظہار فرما چکے، بلکہ کوشش بھی فرما چکے، اور مجھے حاضری کا موقع نہیں ملا. تو آج کے اس اجتماع میں حاضر ہونے کے بعد مجھے اپنی اس سابق محرومی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے اس اجتماع میں کیوں شریک نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر آن ہر انسان پر مبذول رہتی ہیں، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازتے ہیں. اور ہمارے بہت ہی عزیز اور مکرم دوست اور ہمارے بہت ہی عزیز مکرم ساتھی حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہ عمر میں مجھ سے کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں، فضل میں، تقویٰ میں اور صلاحیتوں میں ان کو جس کمال کے منصب پر رکھا ہے وہ ہم جیسوں کے لیے قابل رشک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور ان کی موجودہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جامعۃ الرشید کے ذریعے زندگی کے مختلف شعبوں میں دین کی تعلیمات کو سمونے اور ایسے رجال کار تیار کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی نظیر ہمارے ملک میں کہیں اور موجود نہیں ہے. اتنی مختلف جہتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لیا ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر इन तमाम शोबों में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ही उसका बेहतरीन अजर उनको इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। जामियतुर रशीद की ये खिदमात मेरे लिए नई नहीं है, मेरी इस कन्वोकेशन में हाजिरी बेशक पहली बार हो रही है, लेकिन जामियतुर रशीद की मुख्तलिफ सरगर्मियां, उसके मुख्तलिफ शोबे और उसके मुख्तलिफ काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में हैं, और बात चीज़ों में मुफ्ती साहब ने अपनी खुशगुमानी की वजह से मुझसे मशवरे भी किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यह इदारा अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से मुल्क के उन मुमताज़ इदारों में से है जो इस मिल्लत की अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से उम्मीद है कि यह सिलसिला और तरक्की पाएगा। यहां मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। मौलाना अब्दुल्लाह काका खेल साहब का फरमाना ये था कि चंद मिनट ही के अंदर कुछ कमेंट्स दिए जाएं, लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जब मैं चलने लगा तो फरमाने लगे कि तुम्हारे लिए कोई वक्त की कैद नहीं है। तो मैं न उस पाबंदी का मुतहम्मिल हूँ जो मौलाना अब्दुल्लाह काका खेल साहब ने लगाई थी, और न उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने दी है, लेकिन इख्तिसार के साथ दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि निज़ाम तालीम किसी भी कौम की जिंदगी, बका, तरक्की और इर्तका के लिए एक बुनियादी पत्थर की हैसियत रखती है। आप अगर दुनिया के सारे वसाइल जमा कर लें लेकिन आपका निज़ाम तालीम दुरुस्त ना हो और उस निज़ाम तालीम के जरिए अच्छे अफराद तैयार ना हो रहे हों, तो ये सारे वसाइल रखने के बावजूद एक इज्तिमाई दिवालियापन है जिसका नतीजा बिल आखिर तबाही है। अगर आप अपने मुस्तकबल के नौजवानों को सही तैयार नहीं कर रहे, उनको सही तालीम नहीं दे रहे, उनकी सही तरबियत नहीं कर रहे, तो इसके माना यह है कि आप अपने मुस्तकबल के ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। और अफसोस यह है कि हमारे मुल्क में, और शायद हर चीज की कुछ अहमियत हो, सियासत की अहमियत है, इलेक्शनों की अहमियत है, इलेक्शनों के की लड़ाइयों की अहमियत है, लेकिन अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं, तो वो हमारा निज़ाम तालीम है। और उसी का एक शाखसाना यह है कि आज हम तीन मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम है तालीम के तहत अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। एक निज़ाम तालीम दीनी मदारिस का है, एक निज़ाम तालीम सरकारी तालीमी इदारों का है, और एक निज़ाम तालीम उन प्राइवेट इदारों का है जो इंग्लिश मीडियम या पब्लिक स्कूल कहलाते हैं। ये तीन मुख्तलिफ निज़ाम तालीम हमारे यहां चल रहे हैं, और तीनों के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है। और दीनी मदारिस सारे मुल्क में, दीनी मदारिस की तादाद 19,000 है जो विफाकुल मदारिस अरबिया से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे विफाकों के तादाद का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो 20-25,000 सब मिलाकर होंगे। और उनमें तालीम पाने वाले तलबा और तालिबात की तादाद तकरीबन 30 से 35 लाख तक है। ये एक अगर मजमूई आबादी के एतबार से देखा जाए तो ये 30-35 लाख पूरी मजमूई आबादी, 18 करोड़ की आबादी में एक थोड़ा सा मामूली हिस्सा डाल रहे हैं। باقی سارا نظام تعلیم وہ کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، اور خاص طور سے ہمارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے وہ کسی اور رخ پر جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ نظام کسی تعلیمی ادارے کے ذریعے افراد تیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے. تو جو عام طور سے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایک ذہنیت پروان چڑھتی ہے، اور وہی ذہنیت آگے چل کر ملک کی باگڈور سنبھالتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں دولت کما سکوں، جتنا زیادہ سے زیادہ میں شہرت پا سکوں، جتنی زیادہ سے زیادہ میں کسی بڑے جاہ منصب تک پہنچ سکوں، وہی میری زندگی کا منتہا مقصود ہے. اس سے آگے کی سوچ عام طور سے الا ماشاءاللہ تعلیم اداروں کے اندر موجود نہیں ہے. الحمدللہ مدارس کے اندر یہ سوچ بحثت مجموعی، اس میں بھی استثناءات ہیں، لیکن بحثت مجموعی مدارس کے اندر جو بنیادی مقصد کوئی طالب علم لے کر آتا ہے وہ آخرت کو پہلے پیش نظر رکھتا ہے، اور دنیا کی دولت اور ثروت اور اس کے مناصب کو کی حیثیت اس کے نزدیک ثانوی ہوتی ہے. لیکن جو مجموعی سوچ چل رہی ہے، اور ابھی زبیر موتی والے صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے معاشرے میں علماء کرام کی فرقہ وارانہ اختلافات کا تو بڑا شور ہے کہ وہ ان کے مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے مختلف فرقے ہیں، لیکن یہ سارے مکاتب فکر اور فرقے بے شک ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی فرقہ یا کوئی مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو اس طرح کی گالیاں نہیں دیتا ہوگا جیسے کہ ہمارے سیاسی رہنما ایک دوسرے کو آج گالیاں دے رہے ہیں. جو الفاظ اور جو تعبیرات اور جو لہجہ دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے وہ شاید میری نظر میں علماء کرام کے کتنے بھی کسی بھی فرقے کے اندر موجود نہیں ہے. تو تربیت کا فقدان ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے دانشور حضرات وہ تعلیم کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں. ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ حقیقت میں پاکستان کی ضرورت ایک متحدہ نظام تعلیم ہے، ایک متحد نظام تعلیم ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بانیوں میں سے تھے، انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ایک سردار عبدالرب نشتر صاحب مرحوم، انہوں نے ایک تعلیمی ادارے کے قیام کا ایک تصور پیش کیا تھا، اس کے لیے ایک ابتدائی اجلاس بلایا تھا. تو اس میں حضرت والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں تین قسم کی درسگاہیں تھیں. ایک کی نمائندگی دارالعلوم دیوبند کرتا تھا جس سے علماء کرام پیدا ہو رہے تھے، ایک کی نمائندگی علی گڑھ کرتا تھا جس سے جدید تعلیم یافتہ افراد پیدا ہو رہے تھے، اور ایک کی نمائندگی دارالعلوم ندوۃ العلماء کرتا تھا جس سے ادب اور شاعری اور تاریخ کے جاننے والے زیادہ پیدا ہوتے تھے. یہ تین مختلف طریقے تھے جو انگریز کے زمانے میں ہمارے ہاں چلے آ رہے تھے، اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے اپنے ایک قطعے میں ان تینوں پر تبصرہ کیا تھا. کہا تھا کہ قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، قلب یقظاں یعنی بیدار دل، قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوشمند. اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو. یہ اس نے انہوں نے تبصرہ کیا تھا اس زمانے کے تینوں نظاموں کے اوپر. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجتماع میں یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت نہ خالص دیوبند کی ضرورت ہے، نہ خالص ندوے کی، نہ خالص علی گڑھ کی، بلکہ ہمیں ایک ایسے متحد نظام کی ضرورت ہے جس میں ہر چیز اپنے مقام پر موجود ہو اور اس کی تعلیم اس طرح دی جائے۔ دیکھیے، انگریزی استعمار کے آنے سے پہلے سارے مسلمانوں کا ایک ہی نظام تعلیم ہوا کرتا تھا، اور درس نظامی جس کا بار بار ذکر آیا ہے، اس درس نظامی میں جہاں دین پڑھایا جاتا تھا وہاں دین کے ساتھ جو عصری علوم ہوتے تھے وہ بھی سارے پڑھائے جاتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک خاص سطح تک دین کی بنیادی تعلیمات دینے کے بعد پھر آگے چل کر تمام دینی علوم، تمام علوم میں جو شخص کوئی اختصاص پیدا کرنا چاہے اس کے لیے راستے موجود تھے، لیکن دین کی بنیادی معلومات ہر ایک کو حاصل ہو جاتی تھی۔ یہ طریقہ تھا جو اسلاف کے وقت سے انگریزوں کے استعمار کے آغاز تک چلا آیا، لیکن انگریزوں کے استعمار کے آنے کے بعد چونکہ سرکاری تعلیمی اداروں سے اسلام کو اور دین کو دیس نکالا دے دیا گیا، اور اس میں اسلام کی تعلیم کا کوئی حصہ قابل ذکر موجود نہیں تھا، اس واسطے علماء کرام مجبور ہوئے کہ وہ دارالعلوم دیوبند قائم کر کے کم از کم اسلامی علوم کو سمیٹ کر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے، ان کے اوپر معاش کے دروازے بند کیے گئے، انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے فقر و فاقہ اٹھایا، موٹا جھوٹا کھا کر، وہ کسی طریقے سے موٹا جھوٹا پہن کر اور روکھی سوکھی کھا کر انہوں نے دین کو کم از کم محفوظ کر دیا، دین کے علوم کو محفوظ کر دیا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو ان علوم سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کو ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جس میں اول سے لے کر مثلاً پہلی جماعت سے دسویں جماعت تک، میٹرک جس کو کہتے ہیں، اس میں تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جائیں، اور دین کی اتنی معلومات اس میٹرک کے تک پہنچا دی جائیں کہ اس کے نتیجے میں کم از کم ایک مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کس طرح کی زندگی اس کو جنت ملے جائے گی اور کس طرح کی زندگی اس کو دوزخ ملے جائے گی، یہ کم از کم معلومات بنیادی اس کو حاصل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر شاخیں ہوں، کوئی انجینئرنگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کی طرف جا رہا ہے، کوئی کامرس کی طرف جا رہا ہے، کوئی اسلامی علوم کی طرف جا رہا ہے، تو اس اسلامی علوم کے اندر اختصاص پیدا کرے اور اس کے اندر وہ مہارت حاصل کرے۔ یہ نظام درحقیقت ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہم اسی غلامی کے طریقہ کار پر چلتے آئے، اور ہم نے اپنے اسلامی تعلیم کے نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس موجودہ جو سرکاری تعلیم کا نظام ہے اس سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے سورہ اخلاص پڑھوائی جاتی ہے کسی مجلس میں کہ کب تم قل اللہ پڑھ کے سنا دو، تو وہ بھی ٹھیک سے بنی سنا سکتے۔ اس لیے نتیجہ یہ کہ مجبور ہوئے علماء کرام کہ وہ اپنے مدارس کو پھر سے سنبھال کر بیٹھیں اور کم از کم ان علوم کا تحفظ کریں کہ جو اسلامی علوم ہیں، اور الحمدللہ اب اسلامی تمام مدارس کے اندر یہ میٹرک تک کی تعلیم تو آج کل لوگ بے سوچے سمجھے اور مدارس کو دیکھے بغیر یہ اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے وہ نئے علوم نہیں پڑھائے جاتے اور اصلی علوم نہیں پڑھائے جاتے، لیکن وفاق المدارس میں یہ لازمی ہے کہ درس نظامی کے اندر داخلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میٹرک تک کسی نے بنیادی علوم حاصل نہ کر لیا ہوں، اس کے بعد اس کو اختصاص دیا جاتا ہے اسلامی علوم کے اندر۔ لہذا یہ بیچارے اس بے سر و سامانی کے باوجود یہ مدارس اس خدمت کو اس لیے انجام دے رہے ہیں، اور اس میں باوجود ہے کہ ان کا اختصاصی میدان یا علوم اسلامیہ ہے، لیکن جس قدر ان سے بن پڑ رہا ہے اس کے مطابق وہ دوسرے شعبوں کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو سمونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سے ادارے الحمدللہ اس طرف کوشاں ہیں، اور جامعۃ الرشید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کا پورا عالم ہو، ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 8 سالہ درس نظامی کا کورس مکمل کر کے عالم بنے تب مسلمان ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل ہو جس کو شریعت کی اصطلاح میں فرض عین کہا جاتا ہے، اس کو پتا ہو کہ اسلامی احکام، بنیادی احکام کیا ہے، حلال و حرام میں کیا فرق ہوتا ہے، اتنا جاننا ہر ایک کے ذمے ضروری ہے. اور جہاں تک اسلامی علوم میں اختصاص کا تعلق ہے، وہ خود بذات خود ایک ایسا موضوع ہے جس میں ساری زندگی آدمی کھپائے تو بھی کھپا سکتا ہے، جبکہ وہ دوسری طرف اگر نہ دیکھے تب جا کر اس کے اندر وہ گہرائی اور گرائی پیدا ہوتی ہے. ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ کام چلیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک بہت بڑا خلا جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ اس کا سد باب ہوگا. میں جامعۃ الرشید کے تمام منتظمین، اساتذہ کرام، طلباء اور ان سب حضرات کا تہے دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے جامعۃ الرشید کے کسی کام میں بھی معاونت کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے ایک بہت بڑا عظیم الشان کام لیا ہے. اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اس کام کو اپنی رضا کے مطابق آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور ان کو اسناد ملنے والی ہے، میں ان کو، ان کے والدین کو اور ان کے تمام اساتذہ اکرام کو بھی تہے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح سچا پکا مسلمان اور اسلام کا داعی اور اسلام کا بہترین نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اللہ تعالی اس سلسلے کو ہمیشہ عافیت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.